بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تكملة لما سبق گزشتا سے پیوستا قرآن مجید کے ادب کے مظاہر کی آج ہم تکمیل کریں گے. اس سے قبل کے تکمیل کے مراحل کو پورا کیا جائے، گزشتہ مظاہر کی ایک لسٹ جو آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کو سامنے رکھیے. سب سے پہلا مظہر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے. دوسرا، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اس میں آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تیسرا، اس بات پر ایمان لایا جائے یہ من وعن جس طرح نازل ہوا اسی طرح ہمارے پاس پہنچا ہے. چوتھا، اللہ حضر الجلال کی رضا کے لیے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. پانچواں، ثواب کی امید کرتے ہوئے انسان کو تلاوت کرنی چاہیے. چھٹا، طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں اس کو پڑھنا چاہیے. ساتواں، اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آٹھواں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے اس کو پڑھے. نواں، اس کے لیے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. دسواں، شیطان مردود کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور گیارہواں، اس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور بارہواں، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. اور تیرہواں نمبر، قرآن مجید کے حلقات اور مجالس کا اہتمام کیا جائے. اور چودھواں، بقیہ لوگوں کو پریشانی سے بچایا جائے جب قرات کی جائے. پندرہواں، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. سولہواں، جب سستی اور کاہلی کا وقت محسوس ہو کہ اس وقت سستی اور کاہلی ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت سے رک جایا جائے. سترواں، کسی قسم کا اختلاف ہو تو اٹھ جانا چاہیے. اٹھارہواں، قرآن مجید کے ذریعے دنیا کی طلب نہ ہو. انیسواں، فضیلت والی صورتوں کی کثرت سے تلاوت کی جائے. اور بیسویں کے بارے میں ہم نے عرض کی تھی، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل کیا جائے اور کم از کم 3 دن میں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1154، سلسلہ صحیحہ 1512، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی 40، 40 دن میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرو. دوسری روایت میں آتا ہے، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع 1157، سلسلہ صحیحہ 1513، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے قرآن مجید مکمل کرو. اقرأ فی 25، اس کو 25 دن میں پڑھو. اقرأ فی 15، اس کو 15 دن میں مکمل کرو. اقرأ فی 20، اس کو 10 دن میں مکمل کرو. اقرأ فی 70، اس کو 7 دن میں پڑھو. لا یفقہہ من یقرأہ فی اقل من 3، اور جو اس 3 دن سے کم میں ختم کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، صحیح الجامع 1158، صحیح ابی داود 1255. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے قرآن ختم کیجئے، اقرأه فی 20 لیلہ، 20 دن میں اس کو مکمل کیجئے، اقرأه فی 10، 10 دن میں مکمل کیجئے، اقرأه فی 7، 7 دن میں اس کو پڑھیے، ولا تزید علی ذالک، اس سے زیادہ نہ کرو. جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 1156، سلسلہ صحیحہ 1513. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی 5، 5 دن میں قرآن مکمل کیجئے. اور سعد بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی 3، 3 دن میں قرآن پڑھیے، ان استطعت، اگر تمہاری طاقت ہے. صحیح الجامع 1155، سلسلہ صحیحہ 1512. ان تمام روایات کو جمع کرنے سے خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی عجیب سی خواہش اللہ عز الجلال نے ان کو عطا کی تھی. جب انہوں نے سوال کیا کہ میں قرآن کتنے دن میں پڑھوں، تو آپ نے پہلی بات کی کہ آپ اس کو 40 دن میں مکمل کریں. انہوں نے پھر گزارش کی کہ میں تو اور پڑھنا چاہتا ہوں، تو دوسرا نقطہ، اس کو ایک مہینے میں ختم کرو، اقرأ فی 30. کہا میں تو اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأ فی 25، چلو 25 دن میں پورا کرو. پھر گزارش کی کہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اقرأ فی 20 لیلہ، 20 راتوں میں ختم کر لو. پھر گزارش کی کہ اللہ کے رسول میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اقرأ فی 15، آپ 15 دن میں اس کو مکمل کر لو. پھر کہا اللہ کے رسول میرا تو اور جی چاہتا ہے، فرمایا اقرأ فی 20، 10 دن میں مکمل کر لو. پھر گزارش کی، فرمایا اقرأ فی 7، 7 دن میں مکمل کر لو. پھر گزارش کی آپ نے فرمایا چلو اقرأ فی 5، 5 دن میں مکمل کر لو. اور ساتھ یہ فرمایا، جو 3 دن سے کم میں مکمل کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں. لیکن آخر جب اجازت پھر مانگی، تو آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فی 3، چلو تم 3 دن میں مکمل کر لو، ان استطعت، اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو. تو کتنے درجے ہو گئے؟ 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 اور 40، کتنے ہو گئے؟ 9 درجے. 9 درجات میں آپ قرآن ختم کریں. ان استطعت ایک ایسا لفظ بول دیا جس میں 10واں درجہ بھی آ جاتا ہے. اگر 3 میں طاقت ہے، 3 میں کر لو، اس سے پہلے بھی کر سکتے. یہ جو لفظ ہے کہ وہ سمجھے گا نہیں، وہ ایک الگ حکم ہو گیا، لیکن ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو گویا ان 10 درجات میں جس درجے کو بھی کوئی انسان اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو مقدار بیان کی گئی ہے، کتنے دنوں میں مکمل کر لے؟ 40 دن میں. اور کم سے کم مدت کیا طے کی ہے؟ ان استطعت، اگر طاقت ہے تو آپ 3 سے پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کو اللہ عز وجل قرآن کی محبت دے دے، تو یہ ہر روز قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. ابھی زندہ جاوید امام حرم مدنی صبح کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں قرآن، اور 11 بجے ناشتہ کیا 14 پارے سنانے کے بعد، اور آخر عصر کے بعد قرآن مکمل سنا کے پھر ہی گھر گئے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، انسان کو جتنا زیادہ یاد ہو اتنا آسانی سے وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، جبیل سے وہ مکہ عمرہ کرنے آتے، ڈرائیونگ بھی کرتے، آتے وقت بھی 15 پارے پڑھ لیتے اور واپسی پہ بھی پڑھ لیتے، عمرہ بھی کر لیتے اور ماشاءاللہ قرآن بھی مکمل ہو جاتا. پاکستان میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے بہت حافظہ دیا. علامہ احسان الہی ظہیر، ان کے سسر تھے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس مرکز کی بنیاد رکھی تھی. اللہ عز و جلال نے ان کو بہت حافظہ دیا تھا، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو یاد ہو جاتی. کتاب پڑھی نظر ثانی کے لیے، کتاب گم ہو گئی، پوری کتاب انہیں لکھ کے دے دی کہ یہ میں نے پڑھی تھی. مدینہ یونیورسٹی میں گئے، چلو کو کسب فیض کریں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں ہی چیزیں ہمارے ہاتھ لگ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا آپ پڑھایا کریں، پڑھا نہ کریں. تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا، مسجد نبوی میں درس دیا، تو اساتذہ بھی ڈکشنری لے کے آ گیا، آپ نے یہ بولا ہے اس کا معنی کیا ہے. تو جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میں گیا تو بھابھی نے شکایت کی کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، تو آپ ہی سمجھائیں ان کو کہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کچھ آرام کر لے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تم بھی سمجھاؤ، میری بات تو مانتی نہیں، میری کو منظر رہ گئی ہے، کیا ہے روزانہ 10 پارے تو صرف پڑھتا ہوں میں، اب میری کو منظر رہ گئی ہے. انہوں نے اتفاق سے کہیں جانا تھا، تو کہتے ہیں چونکہ میرا درس ہے تو کیا خیال ہے آج ہی قرآن مجید اگر ختم کر لیں تو ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پہلی 2 رکتوں میں سورۃ صافات سے شروع کیا اور سورۃ حدید تک 2 رکتوں میں پڑھا. اگلی 2 رکتوں میں بقیہ قل اعوذ برب الناس تک پڑھی. کہتے اچھا باقی 4 رکتے یہ نوجوان پڑھائے گا، تو مجھے ذرا اجازت دیجئے، میں نے جانا ہے. اور آپ کے لیے حیرانگی کی یہ بات ہوگی کہ وہ قراءت نہیں پڑھے تھے، انہوں نے شاطبیہ کا خود ہی مطالعہ کر کے قراءت جو ہے ایک عربی کو پڑھا دی تھی. اس انسان کو اللہ نے عجیب ہی حافظہ دیا تھا. تو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ 40 دن میں اور کم سے کم 3 دن سے بھی کم آپ ختم کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے 3.5 گھنٹے میں قرآن مکمل کر لیا تھا، اللہ نے حافظہ اتنا دیا تھا اور بڑے سکون سے. اور شاید کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی قرآن مجید کے حفظ کا اللہ نے صلاحیت دی ہے تو پارا کہیں سناتے ہوں تو جانتے ہیں کہ آخری 5 سے 10 منٹ بھی حافظ کو مل جائیں مصلی پہ پہنچتے سے پہلے، وہ 10 منٹ میں پارا پڑھ لیتا ہے. اتفاق سے منزل حفظ کرنے کے بعد بہت ہی کمزور تھی، خیر اب بھی کمزور ہے، تو ساتھیوں نے خوف بھی بڑا دلایا تھا کہ شیخ حذیفی حفظہ اللہ بہت سخت امتحان لیتے ہیں. تو پھر اس خوف کو دور کرنے کا ایک ہی علاج تھا کہ منزل یاد ہو جائے، اور سال بھی پہلا تھا تو پہلے امتحان کا خوف اتنا تھا کہ بس باقی ساری کتابوں کا خوف نہیں تھا، صرف منزل کا ہی خوف تھا چونکہ وہ شیخ حذیفی صاحب نے امتحان لینا. اس کا حل نکالنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک تھنک ٹینک بنایا گیا، اور وہ کیا تھا، ظہر کی نماز پڑھانی بھی ہوتی، ظہر کی نماز بدھ کے دن پڑھنے پڑھانے کے بعد قرآن مجید پاس، اور پھر عشاء کی نماز جمعے کی فارغ ہو کے قرآن مجید مکمل کرنا ہوتا تھا اس خوف سے کہ منزل یاد ہو جائے. خیر کچھ چند ایام چند ہفتے تو اسی طرح ہی رونے دھونے میں نکلے، اب کیسے یکدم اتنی یاد ہو جائے. پھر اللہ نے آسانی بھی کی، اور کمرہ امتحان میں جب گئے تو صرف انہوں نے 32 سوال کیے تھے، زیادہ نہیں کیے تھے. الحمدللہ، اگر نہ آئے ہوتے تو ہم آپ جیسے نیک لوگوں سے دعا کروا لیتے نا. ویسے تو انہوں نے ٹوٹل مارکس بھی 98 پوائنٹ جو ہے وہ 70 دیے تھے، لیکن تو میرا مقصد یہ ساری باتیں سنانے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, چھوٹے ہوتے ہم بھی سوچتے تھے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہوش و حواس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور اس کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہوتے ہم بھی نہیں مانتے تھے تو آپ بھی نہ مانیں, بڑے ہو کے مانیں. آپ کو تو سب کچھ بتا دیا گیا, ہمارے علم میں نہیں تھا. قرآن مجید کے ادب کے مظاہر میں سے یہ خوبصورت مظہر, یہ نصیب ان کو ہوتا ہے جن کو اللہ عز وجل نے قرآن سے محبت دی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی اس وقت بھی زندہ جاوید ہیں, تو انہوں نے رمضان المبارک کی 27ویں میں 14 پارے سنائے اور ان کو غلطی کوئی نہیں آتی تھی. تو اتفاق سے مسجد نبوی میں بیٹھے کہتے ہیں کہ آپ امتحان لیں. میں نے کہا دیکھے امتحان میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اچانک میرا لے, تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا بھی لوں, کیونکہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. کافی اصرار کے بعد یہ پسند کرنا ہی پڑا. بعض لوگوں کو اللہ نے بہت حافظہ دیا ہے. ایک شخص تھا, وہ قرآن مجید مکمل اس نے سنایا اور کوئی غلطی نہیں آئی, تو آخری دن چھوڑ دی تین صورتیں کہ کل قل ہو اللہ ہے, قل اعوذ رب الفلق, قل اعوذ بالناس سے سنا لیں گے. پہلی چھ رکھتے ہیں کسی اور نے پڑھائیں, تو آخری رکھتوں میں اس نے شروع کیا قل ہو اللہ احد لم یلد ولم یولد, ایک مرتبہ پڑھا, دو مرتبہ, آخر غلطی کی اصلاح کروا کے گزرا. اس لیے کہتے ہیں القرآن معجز, یہ قرآن معجزہ ہے. من دخل فی القرآن اعجزہ, جس نے قرآن میں پڑھنا شروع کیا وہ عاجز ہو کے نکلتا ہے, قرآن پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اور یہاں ایک چھوٹا سا راز جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, جس کی منزل کچی ہوتی ہے اس کو غلطیاں کم آتی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے, جس کی منزل پکی ہوتی ہے اس کو غلطیاں اور مشابہات زیادہ پڑتے ہیں. بھی جس کو ایک ہی پارہ یاد ہے اس کو پتہ ہی نہیں آگے بھی یہاں اور بھی جہاں اور بھی ہیں, اس کو تو وہی یاد ہے نا. اور جس نے سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دی, مچھلیاں ایک جیسی ہوتی ہیں, ادھر سے آئے ادھر جڑ گئی, ادھر سے آئے ادھر جڑ گئی, یہ راز اس وقت سمجھ آتا ہے جب انسان کی انتہا درجے کی منزل پک جائے. اور پھر اللہ کی حکمت دیکھیں, ایسے وہ سگنل گاڑی کی طرح چینج ہوتے ہیں کہ بندہ ایک آیت بھولا ہے مشابہ پڑھا, اگلے پارے کا پاؤ پڑھ لیتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ جن لوگوں کی غلطیاں وہ خوش ہو جائیں, الحمدللہ ہماری تو بہت پکی ہے. وہ ایک حافظ صاحب بیچارے داؤ لگایا کرتے, انہوں نے دوسرا پارا شروع کرنا آٹھویں میں, 23 میں, 23 میں, 25 میں, پھر واپس 12 میں. اس سے کہا بھی اللہ کے بندے کیا کرتے ہو, کہتے میں کو قرآن مجید کے باہر گیا ہوں, میں قرآن کے اندر ہی رہا ہوں نا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. الغرض دعا یہ ہے جو حافظ ہیں اللہ عز وجل ان کو پختہ بنائے, اور جو ابھی بننا چاہتے ہیں ان کے اللہ مدد فرمائے. 21واں مظہر یہ ہے, شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس وقت جو ہے وہ سعودیہ میں ایک امام موجود ہیں شیخ حبیش کے نام سے, تو وہ پورا رمضان ہی الحمدللہ ہر رات ہی 10 پارے سناتے ہیں. ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ ہر رات ہی 10 پارے سناتے ہیں پورا رمضان. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی 2-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں, کتنی لمبی صفیں کھڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے. اور وہ پڑھتے بھی شہنشاہی قرات ہیں, بڑے سکون سے, جیسے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے ان کو, اور 10 پارے روزانہ پڑھتے ہیں. تو یہ مزاج بنانے بنانے والی بات ہے. وہ مولانا جو انڈیا کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے, تو اللہ عز و جل نے ان کو بڑا تقویٰ دیا تھا, لمبے لمبے رکوع کرواتے, لمبے لمبے سجدے کرواتے. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اکیلے پڑھو تو آپ لمبا قرات بھی کر سکتے ہو, رکوع بھی کر لو, لیکن جب لوگوں کو پڑھاؤ تو ہلکی پھلکی پڑھاؤ, تاکہ مریض بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اور کسی طرح وہ ذل حاجہ, کسی کو کوئی کام بھی ہوگا. تو صحابی نے عشاء کی نماز پڑھائی, سورۃ البقرہ شروع کر دی. انہوں نے کہا چلو ابھی ختم کرتے ہیں, چلو ابھی ختم کرتے ہیں. ان کا ذہن تھا کہ آج یہ سنت میں پوری کر کے چھوڑوں. نتیجتاً ان کو کام تھا وہ دو ساتھی، انہوں نے نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنیاں لے کے چل پڑے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نہ من کو منفرین، تم میں سے کوئی نفرت پھیلانے والا بھی ہے؟ آپ کو وہ شمسی وضحاہا نہیں آتی تھی، آپ واللیل پڑھ لیتے۔ تو اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو وہ اتفاق سے ایک دن نماز پڑھنے آئے، انہوں نے رکوع لمبا کیا، وہ تھک گیا اور اس نے سلام پھیر دیا، وہ اپنے کام گیا، دوسرے دن واپس آیا۔ واپسی پہ اس نے دیکھا کہ امام رکوع میں ہے، وہ بھی ایک نماز تھی، وہی نماز اتفاق سے دو دن کے بعد۔ تو خاصا پریشان ہو گیا، کہتا ہے امام محترم ابھی رکوع میں ہے؟ ان مواقف کا پیش کرنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ شریعت نے جو اجازت دی ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور امت پہ اس طرح کی مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو ہم 21واں مظہر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں اگر مشقت ہو تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ ایک ہے لوگوں کو مشقت میں ڈالنا، لیکن قرآن کو تصحیح اس کی کرنا اور کروانا، اس پہ ضرور صبر کرنا چاہیے۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق۔ وہاں لفظ آگے ہیں کہ اس پہ مشقت ہوگی لیکن اس کے نتیجے میں اس کو اجر بھی دگنا ملے گا۔ تو 22واں مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو اس میں اتنا مبالغہ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو کلی طور پہ ترک کر دینا چاہیے۔ مستقل مزاجی سے جتنی اللہ عز و جلال نے صلاحیت دی ہے، اعتدال کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 163، احب الاعمال الى اللہ، اللہ عز و جلال کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے، ادومها وان قل، جو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے احزمها، پختہ، مستقل مزاجی سے اور خوبصورت کام خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے یہ روایت پہلے سنی ہے کہ ایسے بندے کا احترام کرنا جو حامل قرآن ہے، لیکن شرط یہ ہے غیر الغالی فی، غلوب کرنے والا نہ ہو، والجافی عنہ، بے عمل نہ ہو۔ تو ایسے بندے کا احترام اللہ کے احترام کے اجر کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید کے ادب کا اگلا مظہر جس کو ہم 23واں مظہر کہہ سکیں گے، التفاعل مع آیات القرآن، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تفاعل کرنا۔ تفاعل کا مطلب ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر اپنے اندر اتار رہے ہیں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، جیسا کہ حسن بصری فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لکھیے، صحیح مسلم 772، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو، ذات لیلۃ، ایک رات نماز پڑھی، فافتتح البقرہ، تو آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی، فقلت یرکع عند المئة، میں نے کہا 100 آیتوں کے بعد رکوع کریں گے، ثم مضى، وہ آگے چلے، فقلت یصلی بها فی رکعہ، ہو سکتا ہے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے، فمضى، وہ آگے چلے، فقلت یقرأ بها، پھر شاید رکوع کریں، ثم افتتح النساء، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، فقرأها، اس کو بھی مکمل پڑھا، ثم افتتح آل عمران، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، فقرأها، اس کو بھی مکمل کیا، یقرأ مترسلا، بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، اذا مر بآية فيها تسبیح سبح، اگر کسی آیت کو پڑھتے اس میں اللہ کی تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح بیان کرتے، واذا مر بسؤال سأل، اگر کسی سوال کا تذکرہ آتا تو سوال کرتے، واذا مر بتعوز تعوز, اور اگر کسی تعوز کا تذکرہ آتا تو آپ تعوز بھی فرماتے ہیں. تو یہاں تفاعل ہے آیات کا کہ اگر تسبیح کی آیتیں آئی ہیں تو رکتے کہتے سبحان اللہ. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے رحم اللہ عبدا عرض نفسه وعمله على کتاب اللہ, اللہ رحم فرمائے بندے پر جو اپنے آپ کو اور اپنے عمل کو اللہ کی کتاب پہ پیش کرتا ہے. فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ حَمِدَ اللَّهِ وَسَأَلَهُ الزِّيَادَةِ, اگر تو اس کا عمل اور اس کا نفس اللہ کی کتاب کے موافق ہو تو اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور مانگنا چاہیے. وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ, اور اگر اس کا عمل اور اس کے نظریات قرآن کے مخالف ہوں, اعتب نفسه ورجع من قریب, تو اسے اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے اور جلدی ہی واپس آ جانا چاہیے, ابھی تو زیادہ دور نہیں گیا. 24 مظہر التحلی باخلاق القرآن والعمل به, قرآن مجید کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور اس پر عمل کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی, کان خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق قرآن تھا. صحیح الجامع 4811. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے نقل کرتے ہیں, ینبغی لحامل القرآن ان یکون فی افعالہ واقوالہ علی السداد والرشاد, حامل قرآن کے لائق یہ ہے کہ قرآن اس کے اقوال میں بھی ہو اور اس کے افعال میں بھی ہو, اور یہی صحیح راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, من جمع القرآن فقد حمل امرا عظیما, جس نے قرآن کو جمع کیا اس نے تو بہت بڑا کام کیا. لقد ادرجت النبوة بين كتفي غير انه لا يوحى الي, گویا کہ اس نے نبوت اپنے دونوں کندھوں کے درمیان جمع کر لی, فرق یہ ہے کہ وحی نہیں ہوئی. فلا ينبغي للحامل القرآن, حامل قرآن کے لیے یہ جائز نہیں, ان يحتد مع من يحتد ولا يجهل, کہ جو جاہل ہے اس کے ساتھ چل پڑا, جو دور ہو رہا اس کے ساتھ چل پڑا, نہیں, اس نے یہ عظیم مرتبہ اگر حاصل کیا ہے تو اسے اس کا خیال کرنا چاہیے. 25 مظہر یہ ہے کہ زندگی میں یہ حرص, یہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے کہ ہر وقت یا تو قرآن پڑھے یا پڑھائے. روایت آپ لکھ چکے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. صحیح بخاری 5027, صحیح الجامع 3319, سلسلہ صحیح 1172. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ نے سنی, ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم, افضل ہے ہی وہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. صحیح بخاری 5028. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابن ماجہ 240. من علم علما, جو کسی کو علم سکھاتا ہے, فلہ اجر من عمل بھی, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اجر سب کے برابر اس اکیلے کو ملے گا. لا ينقص من اجر العامل, عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور یہی وہ حدیث ہے جس نے ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھایا, اور وہ کہتے ہیں 40 سال سے اس حدیث کی وجہ سے میں بیٹھا ہوا ہوں اور قرآن پڑھا رہا ہوں. 26 مظہر یہ ہے, الاستغناء عن الناس, قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جانے کے بعد لوگوں سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, ینبغی لحامل القرآن الا یکون له حاجۃ الی احد من الخلق الی الخلیفہ, فمن دون ہے. حامل قرآن کے لیے جائز نہیں ہے, لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو مخلوق کے سامنے یا خلیفہ کے سامنے پیش کرے. وَيَنْبَغِي أَن تَكُونَ حَوَائِجُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ, لائق تو یہ ہے کہ ساری دنیا اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرے کہ وہ دعا کرے. خلف بن تمیم بیان کرتے ہیں, میرے باپ فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا, تو میں اپنے استاد حمزہ الزیات کے پاس آیا. میں نے سوال کیا کہ وہ قرض والے سے بات کریں کہ میرے باپ کے اس قرض کو چھوڑ دے یا اس سے کچھ تخفیف کر دے. تو امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا, ویحک, تیرا برا ہو, انہ یقرأ علی القرآن, تمہیں پتہ ہے کہ وہ میرے اوپر قرآن پڑھتا ہے, یعنی شاگرد ہے. ونكره ان اشرب من بيت من يقرا علي القران الماء, میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ جو مجھے قرآن سناتا ہے میں اس کے گھر سے پانی بھی پیوں, تاکہ میرے اس عمل کے اوپر کوئی ایسی بات نہ آئے کہ یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. 27 مظہر, قرآن مجید کو واضح خط میں لکھا جائے اور واضح شکل میں اس کو پرنٹ کیا جائے, یہ قرآن مجید کی محبت, احترام, جلالت, عظمت اور تقدس کا تقاضا ہے کہ اسے واضح خط اور بڑے سائز میں لکھا اور پرنٹ کیا جائے, کیونکہ جہاں یہ تعظیم کے لائق ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جو کتاب جس قدر بڑی ہوگی اس قدر ضائع ہونے کا خطرہ بھی تو کم ہوگا. چنانچہ قاسم بن سلام فرماتے ہیں, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا, کان یکرہ ان یکتب القرآن فی الشیء الصغیر, چھوٹی چیز پر قرآن میں لکھنے کو مکروہ جانتے تھے. اور آپ نے یحییٰ بن معاذ کی بات سنی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے, بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ القرآن, کہ گھر خالی مل جائے اور خوبصورت خطاطی والا نسخہ قرآن مجید کا مل جائے کہ میں تلاوت کروں. اس لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے, لا یقل احدکم مصیحف او مسیجد, مصحف قرآن مجید کو کہتے ہیں, مصیحف چھوٹا قرآن, مسجد بڑی مسجد کو, مسیجد چھوٹی مسجد, اس میں تصغیر, ما كان لله فهو عظيم حسن جميل, اللہ کی نسبت جس کی طرف ہو جائے یا جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ چیز عظمت والی بھی ہوتی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے, جمال والی بھی ہوتی ہے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں کا قول نقل کرتے ہیں, لو قال مسیجد او صغر لفظ المصحف كفر, اگر کسی نے مسجد کو مسیجد کہا یا مصحف کو مصیحف کہا تو اس نے دونوں کی عظمت کا انکار کیا ہے. اور ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں, کانوا یکرہون ان یصغر المصحف قال وکان یقال عظم کتاب اللہ, سلف صالحین قرآن مجید کو چھوٹا کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے, کہا یہ جاتا ہے اللہ کی کتاب کی تعظیم کرو. اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں, ومن المساہلت فی, اور قرآن مجید کی نقدری یہ ہے, وترک الحفل بھی, اور اس کی عدم اہتمام کی نشانی ہے, ان یصغر, اس کو بہت چھوٹا پرنٹ کیا جائے, فیکون عرضۃ للایدی الخاطئہ, جس کے نتیجے میں وہ گنہگار اور نکارہ ہاتھوں کے لیے کھیل بن جاتا ہے. 28 مظہر, قرآن مجید کو احترام سے پیش کیا جائے, اسے کسی کی طرف نعوذ باللہ پھینکا نہ جائے, ادب کا تقاضا یہ ہے, اسے پیش کرنے والا اس کی جلالت اور عظمت و تقدس کا اظہار کرتے ہوئے پیش کرے, نہ کہ اس کی طرف پھینکے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی, اکرمو الخبز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی بھی عزت کرو, صحیح الجامع 1219, اس کو بھی مت پھینکو, کھانے کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. تو نعمتوں کے سرتاج اور اللہ کی صفت, اللہ کی حقیقی کلام قرآن مجید ہے. اگر نعمت کو پھینکنا درست نہیں تو قرآن مجید جو اللہ کی نعمت ہی نہیں, نعمتوں کی سرتاج ہے اور حقیقی کلام ہے, اس کو پھینکنا کیسے جائز ہوگا؟ 19واں مظہر, قرآن مجید کو دائیں ہاتھ سے پیش کیا جائے. روایت آپ نے سنی ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے, کنگھی کرنے, طہارت حاصل کرنے, تمام کاموں میں دائیں جانب پسند تھی. 30واں مظہر, قرآن مجید کو زمین پر نہ رکھا جائے بلکہ تکیہ, رحل یا کوئی اس طرح کی چیز پہ رکھا جائے کہ اس کا احترام باقی رہے. محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب بلندی اور عظمت والی ہے, اس لیے اس کو بلند جگہ پہ رکھا جائے, اس کے لیے تکیے کا اہتمام کریں یا اس کے لیے کسی رحل کا اہتمام کریں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 4449. اتا نفر من یہود, یہودیوں کا ایک گروہ آیا, فدعو رسول اللہ الی القف, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. فاتاہم فی بیت المدراس, تو آپ بیت المدراس میں تشریف لائے. فقالوا یا ابا القاسم, کہنے لگے اے ابو قاسم, ان رجلا منا زنا بامرأة فاحكم بينهم, ہمارے ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ فیصلہ کرو. فوضعوا لرسول اللہ وسادة فجلس عليها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک وسادہ کشن ٹائپ رکھا جس پہ آپ تشریف فرما ہوئے. ثم قال ائتوني بالتورات, آپ نے فرمایا تورات لاؤ. فأتي بها, جب تورات لائی گئی, فنزع الوسادة من تحته, آپ نے وہ کشن فوری نکالا. فوضع التورات عليها, تورات کو نیچے نہیں رکھنے دیا بلکہ اس تکیے پہ رکھ. ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك, میں ایمان لاتا ہوں تجھ پہ اور جس نے تجھے نازل کیا. ثم قال ائتوني بعلمكم, آپ نے بڑے عالم کو بلاؤ. فأتي بفتى شاب, پھر ایک نوجوان کو لایا گیا. ثم ذكر قصة الرجم, جب اس عالم کو بلایا اور اس کو کہا کھولو, انہوں نے رجم پہ دلالت کرنے والی آیت کو پا لیا اور وہاں ہاتھ رکھ دیا. قصہ لمبا ہے, جہاں سے یہودیوں کا جھوٹ بھی ظاہر ہو گیا. تو تورات کو اگر تکیے پہ رکھا گیا کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے, تو قرآن مجید منزل من اللہ کتابوں کی سرتاج ہے, اس لیے اس کو تکیے, رحل یا فلور ڈیسک یا اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت میں کوئی کمی نہ ہو. اور ویسے بھی قرآن کے جو الفاظ ہیں, انہ لعلی حکیم, یہ منزلت کے اعتبار سے بلند ہے تو جگہ کے اعتبار سے بھی قرآن بلند ہی ہونا چاہیے, تمام کتابوں کے اوپر اس کو رکھا جائے. اس کے بارے میں کچھ دیر بعد ہم تفصیل بھی بیان کریں گے. 31واں مظہر, قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا جائے خواہ انسان حافظ قرآن ہو. اگر تو سنانا ہے تو بلا شبہ یاد کرنا ہوگا, لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کا تقرب لینے کے لیے جب انسان پڑھتا ہے, کوشش کرے اس کو دیکھ کے پڑھے. حدیث آپ لکھ چکے ہیں, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کو پسند کرتا ہے اسے چاہیے وہ مصحف میں دیکھ کر پڑھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, ادیم النظر فی المصحف, قرآن مجید میں نظر جمع کر پڑھو. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آپ نے سنی کہ حالانکہ ان کو یاد تھا, اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ, جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آپ نے سنی, انی لأستحیی الا انظر کل یوم فی عہد ربی عز وجل, مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی دن اپنے رب کے قرآن کو ایک مرتبہ بھی نہ دیکھوں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں، کان ابی یختم القرآن فی النہار فی کل سبع، میرے باپ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ساتویں دن صبح کے وقت بھی ایک قرآن ختم کرتے، یقرأ فی کل یوم سبعا لا یکاد یترکہ نظرا، اور روزانہ ساتویں حصہ پڑھا کرتے اور مصحف سے نظریں نہیں ہٹاتے تھے۔ مصر کے بعض فقہا امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ان کے سامنے قرآن کا نسخہ کھلا ہوا تھا، بیٹھے رہے بیٹھے رہے، بات ہی نہیں کر رہے، جب کسی نے کہہ ہی دیا تو کہتے ہیں شغلکم الفقہ عن القرآن، تم لوگوں کو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا، انی لأصلی العتم، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، واضع المصحف فی یدی، اور میں اپنے ہاتھ میں قرآن لے لیتا ہوں، فما اطبقہ حتی الصبح، اور اس وقت تک میں اسے بند نہیں کرتا جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن حزمته وحرمته الا يخلى يوما من ايامه من النظر في المصحف مره او مرتين، قرآن مجید کی عظمت یہ بھی ہے کوئی دن مصحف پر ایک یا دو بار نظریں دوڑائے بغیر گزرنے نہ دیا جائے۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں وينبغي لمن كان عنده مصحف، اور لائق ہے اس شخص کے جس کے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہے، ان يقرا فيه كل يوم ايات يسيره، کہ وہ ہر روز ضرور چند آیتیں پڑھے، ولا يترك مهجورا، اور اس کے ساتھ ہجر نہ کرے۔ 32 مظہر، قرآن مجید کی اوراق کو لعاب زدہ انگلیوں کے ساتھ نہ تبدیل کرے اور نہ پلٹے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورق چینج کرتے وقت فوراً کیا کرتا ہے انسان، اپنی انگلی کو سیدھا کہاں لے کے جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہاں لعاب زدہ انگلی کو کھانے پہ لگا سکتا ہے۔ اور آگ کو پلٹتے اور پلٹاتے اور تبدیل کرتے وقت نہ سمجھ لوگوں کا یہ طریقہ ہے لعاب زدہ انگلیاں استعمال کرنا، ہر ذی شعور اور ذی عقل ایسی انگلیوں کو کھانے میں تو داخل کرنے سے گریز کرتا ہے، اسی اہل علم کی جماعت اسے بہت ناپسند کیا ہے۔ اور اس سے ایک اور بھی نقصان ہوگا کہ بار بار ایسا کرنے سے قرآن مجید آلودہ بھی ہوگا اور قرآن مجید کے اوراق بوسیدہ بھی ہو جائیں گے، اور آخر یہ بوسیدہ اوراق متروک ہو جائیں گے جو کہ قرآن مجید کی عظمت کے منافی ہے۔ 32 مظہر، قرآن مجید کو نیک یا بد فال لینے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس میں نے قرآن کھولا جو سامنے نام آ گیا تو وہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب میرے سامنے جو آیت آ جائے گی یہ میری قسمت ہوگی، یہ غلط رویہ ہے، یہ فال لینے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ قسمت آزمائی کا یہ آلہ نہیں ہے، یہ اچھی اور بری فال نہیں لیتے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان ایک دن فال لینے کے لیے قرآن مجید کو اس نے کھولا تو اس کے سامنے قرآن کی آیت یہ کھل گئی واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، ان ظالم مشرکوں نے فیصلہ طلب کیا ہے، تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ ظالم نے کیا کیا، اس نے فوراً قرآن پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا اور ساتھ کیا بولا، اتوعد كل جبار عنید، کیا تم ہر جابر اور سرکش کو ڈراتے ہو، فها انا ذاك جبار عنید، تو پھر میں بھی جابر اور سرکش ہوں، اذا ما جئت ربك يوم حشر، جب تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جاؤ گے، فقل يا ربي مزقني الوليد، تو کہہ دینا کہ ولید نے مجھے چیر دیا ہے۔ چند ایام کے بعد عبرت ناک طریقے سے وہ قتل کیا گیا اور اس کے سر کو پہلے اس کے محل پہ لٹکایا گیا، پھر شہر کی دیواروں پہ گھسیٹا گیا۔ والجزاء من جنس العمل، اور ایسے لوگوں کا ایسا ہی حال ہونا چاہیے۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں وبعض الناس قد يفتح المصحف، بعض لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ قرآن مجید کھولتے ہیں لطلب التفاؤل، شگون لینے کے لیے، ف فإذا نظر ذكر النار تشاءم، اگر جہنم کی آیتیں دیکھتے ہیں تو بدشگونی پکڑتے ہیں. وإذا نظر ذکر الجنة، اور جب جنت والی آیات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اچھا فعل ہے. فهذا مثل عمل الجاهلية، یہ جاہلیت کا عمل ہے، اسی طرح کے عمل ہے. الذين يستقسمون بالأزلام، جو تیروں سے فال نکالا کرتے تھے. مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں کے ایسے عجیب نظریات ہیں کہ قرآن مجید میری قسمت کا حال ہی نہیں بتائے گا، میں آنکھ بند کے جس انگلی کو جس آیت پہ رکھوں گا یہ آیت میری زندگی کی انتہا ہوگی. تو ایسا کرنا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور بعض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو اس وقت پریشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نام کوئی اچھا ڈھونڈے. اب وہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں تو کہتے ہیں اچھا پھر قرآن سے مدد لیتے ہیں. ارے وہ ایک شخص کو اللہ نے بڑی مدت کے بعد بیٹی دی، تو پتہ نہیں وہ جلدی سے زیادہ ہی ورقے کھول بیٹھا تو پہلی آیت آئی ویل لکل ہمزہ، اس نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا ویل لکل ہمزہ. لو، اور بعض لوگ اتنے قرآن سے نابلد ہوتے ہیں. وہ ایک بیچارہ مجلد تھا، مجلد جو تجلید کرتا ہے، تو وہ ہر کتاب کی جلد بھی کرتا اور ساتھ اس کی پروف ریڈنگ بھی کرتا تھا، غلطیاں نکالتا. اتفاق سے اس کو کسی نے قرآن مجید دے دیا، اللہ اس کو ہدایت دی، اس نے قرآن پڑھا تو جہاں جہاں شیطان کا نام آتا گیا وہ نشانیاں لگاتا گیا. فرعون کا نام بھی آیا اور اسی طرح قارون کا نام بھی آیا. خیر اس نے اس کو بڑا اچھا جلد کیا اور واپسی پہ کہتا ہے بس میں نے تین غلطیاں اس میں دیکھی ہیں، میں نے اس کو درست کر دیا. اس نے کہا قرآن میں غلطی، اب کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اصل بات یہ ہے قارون کا نام آیا تو میں نے کہا یہ تو خناس انسان تھا، میں اس کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا. اور فرعون کا نام آیا میں نے کہا یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو میرا ایک دوست تھا میں نے اس کا نام لکھ دیا. تو شیطان کا بار بار نام آ رہا تھا، میں نے کہا اس سے اچھا ہے تو تم ہو، میں نے تیرا نام لکھ دیا. تو قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے، لینذر من کان حیا، زندہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، فال کے لیے نہیں آیا. اللہ عز و جلال ہمیں آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے.